الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل اور اس کا پروگرام قرآن کی نصیحتیں. اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں قرآن کریم کی ان آیات کو سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ نصیحتیں ہوتی ہیں جو یا تو ڈائریکٹ اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمائی ہیں یا سارے لوگوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں اور یا پھر اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں کو نصیحتیں فرمائیں. یہ نصیحتیں اگر کوئی بندہ غور سے سنے, اس پر عمل کرے, یقیناً دنیا اور آخرت کی اس بندے کو نجات مل سکتی ہے. انسانی تعلقات کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے, آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ, اور ماں باپ سے بھلائی کرو, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا.
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے قرآن پاک کی نصیحت کو سنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے, نصیحت کی گئی ہے. آپ التحیات جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی تمام جانی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے. ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہے, کسی قسم کی عبادت میں اصلاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور بندوں کے حقوق میں بنیادی اصول یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچایا جائے اور سہولت اور راحت ان کو پہنچائی جائے, اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, بد کلامی اور بد گمانی سے بچا جائے, کسی کا عیب نہ بیان کیا جائے, کسی پر الزام تراشی نہ کی جائے, تلخ کلامی سے بچیں, نرمی سے گفتگو کریں, مسکراہٹیں بکھیریں, جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں, یہی کامل مسلمان کی شان ہے. جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی ہمیں اسی طرح کی باتیں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں, سمجھائی گئی ہیں, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی ہماری اسی طرح کی تربیت کی گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام قرآن کی نصیحتیں خاص طور پر بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, لیکن عموماً ہر ایک کے لیے ہے. ہر مسلمان کے لیے یقیناً اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. دوران گفتگو, دوران بیان آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو, کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آسان انداز میں آپ کو بات بیان کی جائے. تو میں عرض کر رہا تھا, اس آیت کریمہ میں اللہ کے حقوق بھی بیان کیے گئے اور بندوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے. اللہ کے حقوق میں دو باتیں بیان کی گئیں. پہلی بات, اللہ پاک کی عبادت کرو، اور دوسری بات کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔
حضرت آپ یہ بتائیں گے اللہ پاک کی عبادت کرنے میں کن کن باتوں کا خیال کیا جائے؟
دیکھیں اللہ پاک کی عبادت کرنے میں سب سے پہلا خیال تو یہ کیا جائے کہ عبادت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں۔ دوسری بات، عبادت کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک عبادت کے لائق ہے اس لیے اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ اچھا، جب بھی ہم کوئی بھی بلکہ کام کریں تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو۔ کام اچھا ہو لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کام سے ثواب نہیں ملے گا۔ تو عبادت میں کتنی باتیں میں نے بتائیں؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ عبادت کی جائے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور دوسری کیا؟
دوسری یہ کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے عبادت کی جائے، نہ کہ یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔
ہاں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے۔
ماشاءاللہ، عبادت کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بتایا، تو تھوڑا یہ بھی ذرا بتا دیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
دیکھیں شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، جیسے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب معاذ اللہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو اس سے بچنا ہے، شرک یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کا بندوں پر حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آیت کریمہ میں جو آگے پھر اللہ پاک نے بندوں کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں، بندوں میں سے سب سے پہلا حق وہ ہم پر ہے ہمارے ماں باپ کا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
والدین کے حقوق کس طریقے سے ادا کیا جائے، ذرا اس کی تفصیل فرما دیجیے۔
دیکھیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ماں باپ کی ہر وہ بات مانی جائے جو شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ماں باپ نافرمانی کا حکم دیں، گناہ کی بات کریں، تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن کون سی اطاعت؟ جو اللہ پاک کی فرما برداری والی ہو۔ اچھا، اسی طرح ماں باپ کی خدمت کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہے، ان پر اپنی طاقت کے مطابق ماں باپ پر خرچ کرے۔ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آج کل ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا دور یہ ہے کہ نوجوان جو ہے خاص طور پر وہ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بزرگ ماں باپ کے قریب نہیں بیٹھتے۔ تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، بزرگوں کے ساتھ ساتھ جو نوجوان بھی اگر دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے دل سے دعائیں لیں۔ اب دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے بزرگ بڑی عمر کے ماں باپ موجود ہیں، لیکن ان کی وہ دعائیں نہیں لے سکتا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جا رہا، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو سب سے پہلا حق اللہ پاک اور اس کے رسول کے بعد بندوں پر کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِ الْقُرْبَى۔ اب رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان سے تعلق بچایا جائے، رشتہ توڑا نہ جائے بلکہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو، رزق زیادہ ہو، اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں دو باتیں انسان کو مل رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور دوسرا کیا ہے، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
حضرت، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے یعنی کہ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے وہ ہم سے قریب نہیں، ہمیں قریب آنے نہیں دیتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟
देखें इसमें ये देखना होगा ना कि अब वो आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते या आप ही ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो अब अगर वाकईतन ऐसा है कि आप रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, गमी खुशी में आप शामिल होते हैं, लेकिन वो आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो आप कम अज कम इस वईद में नहीं आएंगे। अच्छा, जो रिश्तेदार रिश्ता कायम नहीं रखता, रिश्ता तोड़ता है, उसके लिए तो वईद आई है हदीस पाक में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। खास तौर पर उन लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अब दो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, आपस में जो ताल्लुक रखने वाले, बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक होता है, तो बिना वजह एक तीसरा आदमी आकर उसे टेंशन होना शुरू होती है, ये क्यों हंस कर बातें करते हैं, ये बड़े आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देता है जिसकी वजह से अच्छे भले हंसते खेलते जो खानदान होते हैं दूर हो जाते हैं। तो अब इस बंदे को सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे इस रिश्ता काटने की वजह से जन्नत ने दाखिले से इसे रोक ना दिया जाए। अच्छा, इसी तरह एक और जो हक बयान किया गया वो है यतीमों और मोहताजों से हुस्न सलूक करना। यतीम जो होते हैं, जो मोहताज जरूरतमंद होते हैं, उनसे भी हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पहले तो आप मुझसे सवाल करते रहे, ये बताइए यतीम कौन होता है? कुरान में फरमाया यतीम के साथ अच्छा सलूक करो, तो यतीम होते कौन है ये बताएगा कोई आप में से?
यतीम वही है जो नाबालिग है, ठीक है जी, उसको यतीम बोलेंगे, ठीक है, जो बड़ी जो बालक हो जाता है वो यतीम,
नाबालिग को यतीम कहेंगे।
जी जी बिल्कुल
जी, आप क्या कहते हैं
जी? भाई जिनके वालिद ना हो, नहीं जिनके वालिद ना हो वो तो, जिसके वालिद ना हो तो यतीम है।
यतीम वो होता है कि नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची, जिसका वालिद फोत हो जाए उसे यतीम कहते हैं। तो यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखना चाहिए, ठीक है ना, वो ज्यादा हकदार होता है कि उस बच्चे से या बच्ची से हमदर्दी का इजहार किया जाए। तो यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक करने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया और कुरान पाक में भी इसकी हमें नसीहत की गई है। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यतीम की कफालत करे, उसकी जिम्मेदारी ले, फरमाया मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा की उंगली, कलिमा, ये कलिमा की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला किया, फरमाया जो यतीम की कफालत करे वो और मैं इस तरह होंगे। कितना खुश नसीब है वो बंदा जो अपने यतीम रिश्तेदारों का, यतीम जो मुसलमान होते हैं उन पर दस्ते शफकत रखता है। अच्छा, इसी तरह मिस्कीन के साथ भी हुस्ने सलूक का हमें हुक्म दिया गया, इसकी नसीहत की गई है। मिस्कीन पता कौन होता है? मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास एक वक्त के खाने के लिए भी ना हो, ऐसा गरीब बंदा कि एक वक्त के खाने के लिए भी उसके पास ना हो, इसको कहते हैं मिस्कीन। मिस्कीन से उसने सलूक किया जाए, उसकी मदद की जाए, उसे खाली हाथ ना लौटाया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन की खबर रखने वाला, उसकी मदद करने वाला जो है उनके लिए कितनी फजीलत इरशाद फरमाई। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन की मदद और खबरगीरी करने वाला अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह, कितनी फजीलत है। तो इसलिए जो हमारे रिश्तेदारों में ऐसे अफराद होते हैं, हमारे भतीजे भांजे, हमारे और पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर ऐसे अफराद हो ना, तो उन पर हमें खास तौर पर ज्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। इसी तरह हमसायों से हुस्न सलूक करना, इस आयत में यह भी बयान किया गया कि हमसाए जो होते हैं उनसे हुस्न सलूक किया जाए। अच्छा, हमसाए भी दो तरह के होते हैं, एक वो हमसाए होते हैं जो हमारे बिल्कुल करीब के हमसाए होते हैं, हमारे घर के साथ जिनका घर होता है, हमारे सामने घर होता है, आगे पीछे घर होता है। अच्छा, कराची शहर में अगर देखा जाए तो फ्लैट होते हैं ना, तो ऊपर नीचे भी घर होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे पड़ोसी होते हैं, इन पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। आप अच्छा खा रहे हैं, घर में आपको हर तरह की सहूलत है, आपका पड़ोसी बेचारा भूखा है, पड़ोसी बेचारा परेशान है, तो इसमें इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत करीमा भी यही थी कि आप अपने पड़ोसियों का भी खास तौर पर ख्याल किया करते थे। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اتنی زیادہ پڑوسیوں کی تاکید کی گئی ہے۔ اب ہمیں غور کر لینا چاہیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں اللہ پاک کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے، ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، اس طرح کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوشش کیا کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، علماء اہل سنت کے پاس بیٹھیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنا بہت ہی پیارا ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں، کتاب کا تعارف۔ اس سیگمنٹ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک کتاب کے بارے میں سمجھایا جائے گا، تعارف پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے دل میں مطالعہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
قرآن کی نصیحتیں،
تفسیر سیرات الجنان، ون آف دا بیسٹ تفسیر ان دا ہول ورلڈ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت اسلامی کے حصے میں خدمت رکھی تھی کہ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے کئی سال محنت کر کے اس امت کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ 10 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر سیرات الجنان ہمارے درمیان موجود ہے۔ چند سال پہلے یہ پبلش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں اس کو عاشقان رسول نے خریدا اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس تفسیر کی چیدہ چیدہ خصوصیات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کا مایہ ناز ترجمہ، جو کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان کے نام سے کیا، وہ ترجمہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کنز العرفان کے نام سے ایک اور ترجمہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ کنز الایمان کی برکتیں لیتا ہوا یہ ترجمہ عام فہم اور سلیس اردو زبان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کو لکھتے وقت میں نے اردو زبان کے اعتبار سے آنے والی کئی دہائیوں کو پیش نظر رکھا۔ ظاہر ہے کہ لینگویج جس طرح ارتقاء کی منازل طے کرتی ہے، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہے ہماری کہ ہمارا مقصد مفہوم کو پہنچانا ہے، عوام تک ایک بات کو سمجھانا ہے۔ علماء تو سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے تو عربی محاورات، اردو کے مشکل محاورات یقیناً عوام کے مقابلے میں بہت آسان ہوتے ہیں۔ لیکن اس تفسیر کو لکھتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ایک عام تھوڑا بہت پڑھا لکھا شخص بھی اس تفسیر کو پڑھے تو وہ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو سکے کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس تفسیر کو لکھتے وقت مفتی صاحب نے کس چیز کو پیش نظر رکھا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی رغبت مزید بڑھے گی۔ مفتی صاحب نے اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ آیت کا اتنا مفہوم، اتنی تفسیر بیان کر دی جائے کہ ایک عام آدمی یہ سمجھنے میں کامیاب ہو سکے کہ اس آیت میں میرے رب نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں اس لیے پڑھیں کہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر جو مفہوم ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، تاکہ میں اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ اب آپ اور میں اگر اس کو نہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہماری سستی اور ہماری محرومی کہلائے گی۔ آپ جو بھی ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت کچھ پڑھا، اگر قرآن نہیں پڑھا اور اس کی تفسیر نہیں پڑھی تو بتائیے پھر آپ نے کیا پڑھا۔ آج ہی نیت کیجئے، اپنے اندر جذبہ بیدار کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل میں اس تفسیر قرآن کو حاصل بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی۔
قرآن کی نصیحتیں۔
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کتاب کا تعارف دیکھا، سنا، امید ہے بہت معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ نیت بھی کر لیجئے، اس کتاب کو آپ نے حاصل بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے، آپ آسانی سے کتاب نہیں خرید سکتے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر چلے جائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے www.daawatislami.net، یا آپ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کتاب کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں مزید اگر اس بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بیان کروں کہ اس آیت کے آخر میں جو بیان فرمایا گیا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو، یعنی کسی بندے کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، میں بڑا ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں نیک ہوں، اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ بندے کی شان کیا ہے کہ بندہ عاجزی کرے، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، اس انداز سے بندہ زندگی گزارے۔ بندے کو چاہیے اپنے اعمال پر نظر رکھے، اپنے حال پر غور کرے میں کیسا ہوں، تکبر نہ کرے، غور و فکر اپنے بارے میں کرتا رہے۔ آپ کو پتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرنا سیکھیں۔
حضور یہ تکبر کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا آسان کر کے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
تکبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اور اس کی تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ کسی کو خود سے حقیر کمتر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ خود کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، اور حق بات، درست بات، اچھی بات وہ قبول نہ کرنا، یہ تکبر۔ تکبر آپ کو پتا ہے شیطان نے کیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گلے میں لعنت کا توک آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زمین پر مردود بن کر اتار دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے شیطان نیک تھا، فرشتوں کا استاذ بھی رہا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن تکبر جب دل میں آیا نا کہ میں بڑا ہوں، آدم علیہ السلام کو اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔
ضرور یہ بتائیے کہ دنیا میں تو لوگ تکبر کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن قیامت میں تکبر کرنے والے کو کیا سزا ملے گی؟
دنیا میں بھی واقعی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ظاہری بات ہے، جو خود کو بڑا، بڑے باپ کا سمجھتا ہو، تکبر کرتا ہو، غرور کرتا ہو، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بڑے ذلیل ہوں گے، بڑے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہیں نا، ان کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی کیڑیاں جو ہوتی ہیں، ان کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ہر طرف سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ اب دیکھیں نا، زخم سے پیپ نکلے، خون نکلے، اور وہ اگر کسی کو کہا جائے پیو تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیسی گھن آئے گی۔ لیکن جو تکبر کرنے والے ہوں گے نا، قیامت میں ان کو یہ سزا ملے گی۔ تو اس لیے مدنی چین کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے تکبر کرنے سے بچتے رہیں۔ تکبر اللہ پاک کی صفت ہے، وہ متکبر ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ بندوں کے لیے کیا ہے کہ بندے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، آج ہم نے جو آیت کریمہ سنی ہے جس میں اللہ پاک اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی آپ کو بیان کی ہیں۔ عمل کیجئے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے، یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔